دار الہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز دار الہدا.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اسی بات یہ ہے کہ محترم قاری عبد الخالق رحمانی صاحب کا مدلل اور پرجوش اتنا واضح موقف سننے کے بعد جہاد کے بارے میں اور جہاد کشمیر کے بارے میں اتنا واضح موقف سننے کے بعد حق یہ ہے کہ تقریر کی بجائے میدان جنگ کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے. بھائی، یہ اشکالات، یہ توہمات، یہ وسوسے، یہ حیس بیس کی کیفیات، یہ سب اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جہاد نہیں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ کثرت سے اذہان میں پیدا ہو رہی ہیں کہ ایک کثیر عرصہ دراز سے جہاد کو ترک کر رکھا تھا. اب جب جہاد لاگو ہو چکا ہے، دنیا میں وہ جاری و ساری ہے، بالکل آپ کی پہنچ میں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے بھائیوں پر حملہ ہے، ان کی مدد کے لیے آپ کے بھائی جاتے ہیں، اب کوئی اشکال، وسوسہ، وہم یا کوئی فقہی اشکال اس کے اندر، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جہاد کو جاری نہیں کیا تھا، ہم نے جہاد کو پڑھا نہیں تھا، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جہاد کسے کہتے ہیں. وہ بھی ہے اللہ اکبر. یہ آیات جب جہاد کی پڑھی جاتی ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں واقعتاً کہ ہم نے یہ اب سوچا ہے کہ یہ آیت بھی ہے. کیوں میرے بھائی، ہم دار الاسلام میں نہیں رہے، سمجھتے ہیں کہ یہ دار الاسلام ہے، دار الکفر کی طرف نہیں گئے کیونکہ اس سے ڈر کے بیٹھ رہے. ہم دار العہد میں جیتے رہے. ہم جو زندگی اس پاکستان میں، جس کے آج معتد پہ علماء ایک واضح تعداد میں یہاں موجود ہیں، ہم اس پاکستان میں جو دار العہد ہے، عہد، یہ نہ دار اسلام ہے نہ دار کفر، یہ دار عہد ہے، ہم اس میں جیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کبھی کہ ہماری ذمہ داریاں صحیح جماعت ہونے کے ناطے سے اسلام کے بلندی کے لیے ہماری اصل ذمہ داریاں کیا ہیں، چونکہ ہم اس سے غافل رہے ایک عرصہ دراز تک. اب جب جہاد سامنے آیا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے ایک اجنبی سی، ایک اچھمبے کی چیز ہو کے رہ گئی. ہم یہ بھول گئے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ ہم نے ترجمے مدرسہ میں پڑھا ضرور، مگر ہم بھول گئے کہ ہمیں اس کا مستحق ہونا چاہیے تھا. افسوس ہوتا ہے جب بڑے بڑے عالم، مدارس کے شیوخ، شیخ الحدیث، اچھے اچھے جید پائے کے علماء اس بارے میں بحث کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بارے میں اقتراحات دیتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کا استقبال کرتے ہیں. تجاویز، اقتراحات ہونی چاہیے، ہونا چاہیے تھیں، مگر حق یہ ہے کہ آپ نے فقہ الواقع نہیں پڑھی، پہیہ وقت کا چلتا رہا. آپ کو جو بات بہت پہلے کرنا چاہیے تھی جہاد شروع کر دینے کے لیے، وہ آپ نے تب نہ کی. ظالموں نے، کافروں نے، ملحدوں نے آپ پر حملہ کر کے جہاد کو جاری کر دیا. اب جو بھولے سیدھے مسلمان جہاد کر رہے ہیں، اب ہمارے بہت سے لوگ اپنے ذاتی اشکال کی بنا پر اس کے بارے میں عجیب و غریب تصور تاثر پیش کرتے ہیں. یہاں تک فتوا لینے کی بات ہے میرے بھائی. بوسینا کا جہاد، آپ لوگ کتنے برسوں سے اس کے بارے میں معلومات سن رہے ہیں، یہیں اسی اسٹیج پر محترم ابو عبدالعزیز اس کے بارے میں کتنی باتیں واضح کر چکے ہوں. اشکال اصل میں کیا ہے کشمیر کے جہاد کے بارے میں، میں ایک بات بطور مثال عرض کر رہا ہوں. یہاں کشمیر کے جہاد کے بارے میں ہمارے اہل حدیث بھائی یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ کشمیر کے باشندگان موحد نہیں ہیں، وہ توحید پرست نہیں ہیں، ان کے عقائد مشرکانہ ہیں، مزارات، قبور، غرضے کے جو فساد عقیدہ و عمل کا پاکستان میں موجود ہے، وہی کشمیر میں موجود ہے. کشمیر کا جہاد ان مشرکوں کی مدد، یہ کیسا جہاد ہے جو آپ کرواتے ہیں؟ دیکھیے، بوسینا پر جب حملہ ہوا، سربوں نے جب وہاں پر حملہ کیا، وہاں لڑائی شروع ہوئی، مسلمان جہاد کے لیے اٹھے، اسی قسم کی تشکیک بہت سے اذہان میں تب ہوئی، مگر آپ کے سامنے سعودی عرب کے سارے علماء کا واضح فتویٰ، ان کا اسلوب، ان کا طرز عمل موجود ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے اس اجتماع میں جو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یہ دیکھ کے آئے ہوں گے کہ سارے سعودی عرب میں باقاعدہ حکومتی حکم کے مطابق دعائے قنوت کروائی گئی، بوسینہ کے مظلوم مقہور مسلمانوں کی مدد کے لیے، ظالم سرب کی ہلاکت کے لیے فجر اور مغرب کی نماز میں باقاعدہ مجلس العلماء کے فتوے سے دعائے قنوت کروائی۔ اس جہاد کو جہاد مانا گیا، ان مجاہدین کی مدد کے لیے پورے ملک میں عمومی خصوصی ہر سطح پر مدد کی گئی، لوگوں نے اپنے اموال سے، اپنے انفس سے باقاعدہ بوسینہ کے جہاد میں مدد کی۔ نتیجہ آج آپ کے سامنے، میرے بھائی کشمیر میں آپ کے جو بھائی مسلمان بھائی جن کے بارے میں آپ کی صفوں میں طالب علموں کے ذہن میں یہ تشکیق پیدا ہو چکی ہے، یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ارے ان کی مدد کے لیے جاتے ہو، یہ تو مشرک ہیں، یہ قبر پرست ہیں، ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، ان کے ہاں عمل کا فساد ہے، سب کچھ ہے، مانتا ہوں میں یہ کہ بالکل ہے، بوسینہ میں یہی کچھ تھا، شاید اس سے زیادہ فساد تھا، مگر ایک تو سبب یہ کہ ان تک دعوت صحیح پہنچائی نہیں گئی تھی اور دعوت کے راستے میں کفر رکاوٹ تھا، اور دوسرا یہ کہ کافر جب ان کو مارتا ہے تو کیا سمجھ کے مارتا ہے۔ افغانستان کے مسلمان سارے اہل حدیث تھے، وہاں بھی دیوبندیت تھی، حنفیت تھی، بڑا اعمى مقلد تھا افغانی، مگر جب روسیوں اشتراکیوں نے ان کو مارا تو یہ سوچ کے نہیں مارا کہ ان کو ہم کس نام، انہوں نے ان کو صرف اسلام کے نام کی وجہ سے، یہی کیفیت آج کشمیر میں ہے کہ ہم کشمیر میں جس مسلمان کو، جس مسلم بہو بیٹی کی آبرو روٹی جاتی ہے، جس مسلمان آدمی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، جس کو قتل کیا جاتا ہے، اس کا جرم ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اپنے پڑوسی ملک پاکستان سے مدد مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن مجید میں کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، جب تم سے تمہارے مسلم بھائی اس بات پر کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، جب تم سے وہ دین کے واسطے سے مدد مانگے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ فقہی مشغافیوں کا وقت گزر چکا، مسائل بحث غور و خوض خطہ لائحہ عمل تجاویز ان سب کا وقت تھا، مگر تب اہل حدیث جماعت کو اپنی غیر اسلامی سیاسی روش سے فرصت نہ تھی، اور آج جب کافر 7.5 لاکھ جمع ہو کر ایک بہت چھوٹی سی آبادی پر پوری شدتوں کے ساتھ حملہ آور ہو چکا ہے، قتال جاری ہے، جہاد واجب ہے، اس کا وقت گزر رہا ہے، ہم اب یہ اقتراحات پیش تجاویز سے، مشترکہ اجلاسوں سے، خطہ لائحہ عمل طے کر لینے سے، اتحاد سے، اتفاق سے جمع ہون، خدا کی قسم ان ساری چیزوں سے انکار نہیں، مگر جب اس کا وقت تھا تب یہ کیا نہیں، اب جب وقت گزر چکا ہے تو اس کو یاد کر کے جو بات آپ کریں گے، میرے بھائی وہ مجاہدین کی جو تھوڑی بہت مدد جہاد کے نام سے ہو رہی ہے اس میں مزید رکھنے ڈالے گی، آپ کو مزید متاخر کر دے گی، پہلے آپ کی تاخیر کی انتہا ہو چکی۔ رہی یہ بات، اللہ اکبر، میرے ایک استاد، ایک جید عالم جن کو میں فعلاً قابل فخر سمجھتا ہوں ان کا وجود اپنی جماعت میں، ان کی چند باتیں، اس کے علاوہ میرے معزز احباب جنہوں نے بات کہی، امارت کا، بیعت کا، ماں باپ کی اجازت کا، فرض کفایہ، فرض عین کا، یہ سارا مسئلہ اپنی جگہ ہے، مگر آپ دیکھیے صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیے، خدا کی قسم تاریخ اس پر شاہد ہے کہ صحابہ کرام نے جب اس بات کو محسوس کیا کسی جگہ کہ اب یہاں اسلام کا یہ حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا ہے، تو امیر کی اجازت تک کا انتظار نہیں ہوا۔ مسنہ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، ابو بکر صدیق کے زمانے میں کسی فرمان نبوی کے خلاف کے تحت جہاد نہیں کر رہے، پہلے انہوں نے جہاد شروع کیا مدینہ منورہ سے توسیع بعد میں۔ حضرت مسنہ ابن حارثہ، کم از کم ہماری اہل حدیث مجلس کے علماء سے حضرت مسنہ کا فقہی مرتبہ لاکھوں درجے بلند، مگر مسنہ اپنے علاقے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ارتداد کا فتنہ، لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، خدا کی قسم مسنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تلوار پہ کف ہو کے میدان میں کھڑا ہوا، بعد میں حضرت عمر ابو بکر صدیق نے ان کی توثیق فرمائی، مدد بھیجی، اقرار کیا ان کے سامنے۔ کوئی آدمی طالب علم مجھے تاریخ سے, ہماری جو تاریخ ہے ہم اہل حدیثوں کی, کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت مسنہ نے اعلان جہاد سے پہلے اپنے بحرین کے علاقے میں ابو بکر صدیق سے باقاعدہ اجازت نامہ طلب کیا. اس سے پیچھے چلیے آپ, ابو جندل رضی اللہ عنہ, کوئی طالب علم لائے یہ بات کہ ابو جندل نے جو قتل کیے تھے کافر, اللہ کے رسول سے اجازت لے کے پوچھ کی. ابو جندل جن کو صلح حدیبیہ کی اس شق کے تحت مسلمانوں کے ساتھ ہجرت سے منع کر دیا گیا تھا, جو وہاں سے بھاگ گئے قافلوں کے گزرگاہوں پر کمین گاہ بنا کے بیٹھے, باقاعدہ انہوں نے قتال کیا, کتنے کافر قتل کیے, کتنے قافلے لوٹے, وہ یہ جان رہے تھے کہ میں اپنے اس عمل سے, یہ عمل جو ابو جندل نے مدینہ منورہ سے توثیقا نہیں لیا تھا, مگر ان کا یہ اتحاد تھا کہ یہ جو قافلے گزر رہے ہیں یہ مال تجارت مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف طرف ہوگا, میں نے یہاں ایک کمینگاہ بنا لی ہے, میں یہاں سے اس کو روک سکتا ہوں. انہوں نے قتل کیا کافروں کو, قافلے لوٹے, مال پکڑا, نتیجہ یہ ہوا کہ کفار مکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے مدینہ منورہ میں کہ یا رسول اللہ اپنے اس مجتہد فقیہ ابو جندل کو بلا لو, اسے منع کیجیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. میرے بھائی آپ جہاد شروع کر دیں, اللہ کی قسم کوئی اشکال نہیں ہوں, آپ جہاد کے بارے میں بیٹھ کے سوچنے لگے کبھی جہاد جاری نہیں ہوں. آخر اتنا تاخر, ہر بات میں آپ آگے رہنے والے, ہر بات میں آپ کا دعویٰ کہ ہم اماموں سے ہم آگے ہیں, فلاں سے ہم, بھائی ٹھیک ہے کہ آگے ہیں, جہاد کا مسئلہ, ارے اس میں اب جب جہاد جاری ہے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو واضح کر کے ان کو بھیجا جائے کہ جاؤ ان کی مدد کرو تاکہ کوئی مسلمان دنیا پر اس بات سے قتل نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا مددگار کوئی. اب جب ضرورت اس بات کی ہے کہ ماؤں کو تربیت دی جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ جب تمہارے بیٹے شمشیر پر کف جا رہے ہوں تو ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا, اب ہم ماں سے اجازت کو ابن حجر کے بقول شرط قرار دینے لگے. کون یہ کہتا ہے کہ جہاد میں جانا ہے اس کے لیے ماں کی شرط ضروری نہیں؟ اللہ کی قسم میں مانتا ہوں کہ ماں باپ کی اجازت جہاد کے لیے ضروری ہے, مگر کب؟ ہر وقت ہمیشہ نہیں, اس کا ایک وقت ہوتا ہے. جب آپ اتنی اچھی فقہی باتیں کرتے ہیں تو یہ بات بھی سنیے, جہاد جاری ساری ہو, عمارت اسلامی قائم ہو, مسلمانوں کی حشمت شوکت دبدبا روب سلطنت حکومت یہ قائم ہو, سرحدوں پر جہاد جاری ہو, جہاد کا فرض ادا ہو رہا ہو, تب ایک ماں اپنے بچے کو روک سکتی ہے کہ وہ اس کی زیادہ محتاج ہے, جہاد اللہ کا شکر ہے جاری ہے, اللہ کا یہ فرض جو ہے ادا ہو رہا ہے. مگر جب ساری دنیا میں مسلمان محکوم ہو, غلام ہو, پست ہو, قتل ہو رہے ہو, آبروئیں لٹ رہی ہو, عزتیں تاراج ہو رہی ہو, اب ایک ماں کہے کہ بیٹا تم میری اجازت کے بغیر جہاد کو نہیں جا. مسائل وہ نصوص جو آپ نے پڑھی ہیں میرے بھائی, ان نصوص کا تطبیق کے ساتھ ایک بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ابھی آپ چلنے دیجئے, اس دن کو واپس لائیے جس دن پر آپ پہلے تھے, کہ اسلام دنیا میں بلند ہو, کفر دنیا میں صاغر ہو, ذلیل ہو, تب جہاں کہیں جہاد ادا ہو رہا ہوگا تب وہ فرض کفایہ ہوگا, کوئی بوڑھا باپ کوئی ماں اپنے نوجوان بچے کو روک سکتی. اب آج اس وقت جب دنیا میں جہاد کا نام لینے سے ساری دنیا اس کے پیچھے اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ ارہابی ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ فسادی ہے, ان کو روک دو, اب اہل حدیث جماعت کے اندر اس قسم کی تشکیک, شبہات, عجیب و غریب باتیں, اس سے سوائے اس کے کہ آپ حاصل ہونے والی کامیابی کو متاخر کریں یا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں, اس سے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اور حق یہ ہے کہ یہ ساری الجھنیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے 200 برس بر صغیر میں, یہ الجھنیں اس وقت بھی تھیں جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب وہ ہندوستان میں عالم جہاد بلند کر کے کھڑے ہوئے, خدا کی قسم تب بھی یہ الجھنیں آئیں, لوگوں نے مدد نہیں کی, نتیجتاً تحریک کمزور تھی. ارے سنتیں ادا کرنے سے زندہ ہوتی ہیں, جب وہ زندہ ہوتی ہیں تو اپنی تاثیر دکھاتی, اور سنتیں چھوڑے رکھنے سے مردہ ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ مٹ جاتی. کتنے لوگ آپ میں سے اس بات سے واقف ہوں گے کہ جس وقت شاہ اسماعیل نے تحریک جہاد کا آغاز کیا اس وقت ہندوستان میں, یہ غالباً 1821-22 کے لگ بھگ کا عرصہ ہے, حج فریضۃ اللہ علی العباد, حج ہندوستان میں لوگ حج سے منکر تھے, لوگ ہندوستان میں حج سے انکاری ہو رہے تھے. کیوں؟ یہ میں آپ کو باقاعدہ تاریخ سے ثبوت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، تب لوگ حج کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، خدا کی قسم ان آیتوں سے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سفر بعید ہے، راستہ پرامن نہیں ہے، کہاں حجاز کو جاؤ گے، من استطاع الیہ سبیلا کی گنجائش موجود ہے، جو جا سکتا ہو جائے، جس کے پاس گنجائش نہیں وہ نہ جائے، نتیجتاً لوگ حج کو ترک کر چکے۔ اور یہ اسی کا اثر تھا کہ بر صغیر ہند و پاک سے بوڑھا بیچارہ آخری عمر میں دھکیل دیا جاتا تھا حج کے لیے، نوجوان نہیں جاتا۔ شاہ صاحب نے جب جہاد کی تحریک کو وہ لے کے چلے ہیں، سید احمد اور شاہ اسماعیل، یہ بات تاریخ کی ہے، آپ تقویت الایمان کے مقدمے میں اس کو پڑھ لیجئے، شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ لوگوں سارے ہندوستان میں جو حج کے لیے جانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ شریک ہو، ہم اس کا سفر خرچ اٹھا تاکہ سنت حج زندہ ہو، سنت حج سے کچھ ہجرت کی مشق ہوگی، کچھ جہاد پر سینہ کھلے گا، یہ تربیت ہے۔ سات بحری جہاز ان دنوں شاہ صاحبان سات بحری جہاز کرائے پر اپنے خرچ پر لے کے گئے، 800 کے لگ بھگ آدمیوں کو حج کر۔ یہ حج تو متنازع چیز نہ تھی، لیکن نہ کر دینے سے اس کو ترک کیا گیا، اس کے بارے میں شکوک ڈالے گئے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے دلیل پکڑ کے حج سے منع کیا جانے لگا۔ من استطاع الیہ سبیلا کی گنجائش سے، کہ وہاں تو استطاعت کی شرط ہے، تیرے پاس استطاعت نہیں تو بیٹھ جا۔ بین ہی وہی ذہن ہے، چونکہ ہماری تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے، ہم دار العہد کے رہنے والے ہیں۔ دار العہد کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ بالکل دار الاسلام نہیں ہے، یہ پاکستان، یہ محمد علی جناح کا پاکستان ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ کا پاکستان نہیں۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان ہوتا تو وہ دار الاسلام ہوتا، اور دنیا میں کسی دار الکفر کا وجود برداشت نہ کرتا۔ ہم چونکہ دار العہد میں رہے ہیں، اس میں سارے ہم اشتراک باہمی کے اصول پر رہتے ہیں، ہمارے نزدیک تبلیغ، دعوت، جہاد صرف کوشش کا نام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوشش کو کہا ہے، تم کوشش کرو، کیا کرو، جلسہ کر لو، تقریر کر لو، وعظ کر لو، پیمپلٹ چھاپ دو، مدرسے کھول لو، غرضے کے ساری پرامن عافیت پسند تحریکیں چلاؤ، ایسی نہ کوئی تحریک ہو جس سے انگریز کو نقصان پہنچے، وہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے، یا تمہاری گردن کٹے، تمہارا بچہ یتیم ہو، تمہاری عورت بیوہ ہو، یہ کوئی کام نہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ قربانی تم دو کیوں۔ مگر اللہ رب العزت نے جہاد کے جو معنی قرآن مجید میں جہاد کے معنی متعین کیے ہیں میرے بھائی، وہ قتال کے ہیں، قتل کافر کا کرنا، جواب میں اس سے شہادت لینا، یہ معنی قتال کے۔ جب اس جذبے کے تحت کوئی آدمی جاتا ہے خدا کے لیے، اس کے ذہن کو، ان کے اذہان و عقول کو، ان کی مسائی جمیلہ کو آپ اپنے شکوک و شبہات کی بنا پر کمزور نہ کیجئے کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی طور کفر کی کوئی مدد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، زمانہ بہت تیزی سے چل رہا ہے، زمانہ بہت آگے نکل چکا، جو پیچھے رہ گئے بہت پیچھے رہ گئے، اب پکڑنے والا اس زمانے کو کون ہے؟ پکڑنے والا اس رفتار کو وہی ہے جو ایک دم لمبی چھلانگ مار کے باقاعدہ مسلح ہو کر کافر کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہوتا ہے، وہ اس رفتار کو روک سکتا، وہی دنیا کو پلٹ سکتا ہے، وہی انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ آپ کی 47 سالہ تحریکوں نے خدا کی قسم دنیا میں کہیں بھی اسلام کو عزت نہیں بخشی۔ دینی جماعتیں، یہ احزاب دینیہ اور اس کے ساتھ ساتھ احزاب دینی جمع سیاسیہ، ان ساری دینی یا سیاسی جماعتوں نے اللہ کی قسم کسی خطے میں اسلام کو عزت نہیں بخشی۔ اسلام دن بدن محکوم، پس، خوار، نیچے سے نیچے جاتا رہا، ہر نوع کی ذلت اسلامیان پر مسلط کی گئی اور مسلمان اس کو برداشت کیا، اور کافر مطمئن رہا کہ اس کا کام چل رہا ہے، مسلمان سوئے ہوئے۔ اب جب اللہ رب العزت نے رحم کر کے، احسان کر کے ہم پر یہ دروازہ کھول دیا ہے جہاد، اب کافر پریشان ہے، سخت پریشان ہے ادارے کفر کے، کہ یہ جو مسلمان اب جہاد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری ساری جو غزو الفکری ہے، جو ہم نے ان کے اذہان و قلوب کو واش کرنے کی، دھونے کی جو کوششیں کر رکھی تھیں، یہ تو ساری ختم کر کے رکھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اداروں کی طرف سے وہ اساتذہ یا وہ علماء جو ان کی یونیورسٹیوں سے، ان کے اداروں سے کسی طور متاثر ہیں، وہ اس ساری جہادی تحریک کو قطعاً قبول کرنے کو تیار ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو صحیح کتاب و سنت کی اتباع نصیب نہ ہوئی، جو شخصیت پرستیوں میں، ذہن پرستیوں میں، تقلید کی روش میں گم کے رہ گئے، ان کو بھی یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ یہ سعادت اگر آپ مل رہی ہے تو صرف ان کو مل رہی ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اجرا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے دنیا میں کٹ مرنے کے لیے کھڑے. یہ وہم و وسوسے کی جو باتیں ہیں ان کے لیے کوئی الگ نجی مجلس کیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ساتھی اپنے ذہن میں جہاد کے بارے میں بالعموم، جہاد کشمیر و بوسینا کے بارے میں بالخصوص کوئی اشکال رکھتا ہو، ہم اس کی ہر طرح سے تشفی کرنے کو تیار.
دار الہدا.
سب سے پہلے میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں، اور اس کے بعد میں مختصر سے وقت میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. فی الحقیقت یہ کوئی کانفرنس، جلسہ، ریلی، جلوس، پروسیشن، مظاہرات، یہ اس قسم کی گندی انگریزی فرانسیسی جمہوری اصطلاحات کا مظہر اجتماع نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک پیغام ہے ایبٹ آباد کے بھائیوں کی طرف. پیغام کا متن یہ ہے، یہ طے ہے کہ اب غزوہ ہند برپا کریں گے، یہ طے ہے کہ اب غزوہ ہند برپا کریں گے. بھائیوں نے اسی کو عنوان کے طور پر اشتہار میں چھاپا ہے. اسی پیغام کو لے کر ہم اس برفیلے موسم میں آپ کے پاس آئے. سوچنا یہ ہے کہ یہ اصطلاح، یہ پیغام جو بظاہر اجنبی، اچھوتا، منفرد لگتا ہے، کسی قدر حیران کن بھی ہے. سوچنا یہ ہے آپ کو اور ہمیں کہ یہ غزوے کبھی پہلے ہماری سیرت کا حصہ رہے ہیں، یہ غزوے کبھی ہماری عزتوں کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں، یہ غزوے ہمارے جو تاریخ کے درخشاں دن تھے ان میں ہماری شان رہے. میرے بھائیوں، پڑھنے کو استاد، طالب علم، بچے، مولوی، ماسٹر، بزرگ، سارے اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں. اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم اس کو سامنے رکھیں اور ہمارے سامنے جو چکا چوند، جو اس وقت کی جعلی چمک کافر نظاموں نے پھیلا رکھی ہے، اس کو پھاڑ کر ہم اللہ کے رسول کی سیرت کی طرف نظر ڈالیں تو ساری زندگی غزوات سے بھری. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ جنگوں کی تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ساری تاریخ ان کی جنگوں کی تاریخ. اسلام کا پھیلاؤ صرف جہاد اور فقط جہاد کے ساتھ ہوا. جہاد ایک ایسے مربوط عمل کو کہتے ہیں، ایک ایسے منظم عمل کو کہتے ہیں جس کے سارے پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور، جو ہمارا مذہب ہے، ورلڈ آرڈر ہے، اللہ رب العزت مسلمان پر یہ لازم قرار دیتا ہے کہ مسلمان اسلام کی دعوت کو پھیلائے. کہاں کہاں پھیلائے؟ ساری زمین پر. یہ بارڈر، یہ حدود، یہ انگریز کے بانٹے ہوئے ملکوں کی حد بندیاں، یہ جو امیگریشن پاسپورٹ کے بنائے ہوئے یہودی قانون، یہ یہودی بٹوارے کی زمین کا لحاظ نہ کرتے ہوئے پوری زمین پر اسلام کی دعوت کو مسلمان پھیلائے. اور جب اس دعوت کی راہ میں کافر، منکر، یہودی، عیسائی، ہندو، سارے کے سارے کفار جب اس دعوت کا راستہ روکے تو پھر اللہ رب العزت مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، مسلمان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے میرے بندو، اب تم ان کافروں کے سامنے اپولوجیٹک، معذرت خواہانہ، کوآپریٹو، ان کے ساتھ مل کے جینے والے بن کے نہ رہنا۔ تمہارا طرز زندگی صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ تم اسلام کے داعی ہو، اللہ کے سپاہی ہو۔ میرے بھائیوں، آج عالم اسلام پر کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ یلغار کیے ہوئے، کافروں نے ہم کو جلوسوں، امن ریلیوں، یہ گندی اصطلاحات سے بھرے اجتماعات، یہ جمہوری سیاست، یہ اسمبلیاں، سینٹ اور کانگریس، یہ سارے ملحدانہ لادین نظاموں میں ہم کو الجھا کر خدا کی قسم خود جنگوں کی پالیسی آج بھی اختیار کی ہوئی۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے جو باہوش باشعور علماء ہیں، خدا کی قسم وہ یہ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں صلیبی جنگ پوری شدت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ صلیبی جنگ عالم اسلام پر مسلط کر دی گئی ہے اور وہ جاری ہے۔ جو بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ گو ماتا کے پجاری آج اپنے جعلی، باطل، منسوخ، شرکیہ مذہب کے لیے پوری مذہبی جنگ ہندوستان میں لڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی آج سے واقف نہیں ہے تو وہ ہمارا عام مسلمان ہے۔ جو اپنے آج سے واقف نہیں ہے، مسلمان اپنے آج سے واقف کیوں نہیں؟ کہ اس نے اپنے ماضی کو قرآن مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحابہ اکرام کے طریقے سے نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تقریر میں وقت کم دیا گیا ہے، میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کو سنبھلنے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ سارا عالم کفر، جتنی بڑی بڑی کافروں کی قوتیں ہیں، خدا کی قسم مجتمع ہو کر پوری شدت کے ساتھ وہ مسلمانوں کو کچلنے پر پورا زور صرف کر رہی۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، الکفر ملۃ واحدہ، کافر وہ امریکہ کا بل کلنٹن ہو، برطانیہ کا جان میجر ہو، یا اس ہند کا جس کے ٹکڑے انشاءاللہ عن قریب ہونے والے ہیں، اس کا بدبخت۔
دار الہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار الہدا، قرآن مجید کی تلاوت کے مکمل سیٹ، تقاریر اور ترانے آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں حاصل کریں۔ اس کے علاوہ خوبصورت پوسٹرز، سٹیکرز، کی رنگز، بیجز، کیلنڈرز اور اسلامی کتب بھی دستیاب ہیں۔ پتہ: شہ ہندی مارکیٹ، باٹی چوک، لاہور۔ فون نمبر 7639557، موبائل نمبر 0300948016 6।